رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت حرجا ويسلموك تسليما. سیرت رسول تقریر نمبر 142 موجودہ سال کی 13ویں تقریر اور فتح مکہ کے سفر کے سلسلے کی 11ویں اور آخری گفتگو. جیسا کہ گزشتہ تقریر میں بھی جو فتح مکہ کے موضوع پر عشرہ مکمل کرنے والی 10ویں تقریر تھی یہ گزارش کی گئی تھی کہ تاریخ اسلام کے دیگر واقعات جتنے مشہور ہو گئے ہیں پیغمبر اسلام کا یہ سفر مکہ اتنا مشہور نہ ہو سکا خصوصاً بچوں اور نوجوانوں میں جس انداز سے بدر احد خندق اور خیبر کے واقعات کو زبان پہ پایا گیا. اس فتح مکہ کے سفر کے سلسلے میں بس اتنا یاد ہے کہ ایک سفر تھا جس میں مکے کو فتح کیا گیا اور بت شکنی کا شعرہ آفاق واقعہ پیش آیا. لیکن در حقیقت یہ سفر تاریخ اسلام کے چند اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. اور کیونکہ یہ سفر ایک ایسے مرحلے پہ پیش آیا جب رسالت تقریباً مکمل ہونے والی تھی اور پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، چاہے عام مسلمانوں اور اصحاب رسول کو یہ پتا چلا ہو یا نہ چلا، لیکن بہرحال بمشکل تمام 2.25 سال باقی بچے تھے. تو وہ سارے مسائل، وہ ساری پریشانیاں جو پیغمبر اسلام کے بعد اس امت کو پیش آ سکتی ہیں، یہ 2.25 سال کا عرصہ جو فتح مکہ سے وفات رسول تک کا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی دشمن یعنی کفار سے جنگ ختم ہونے کے بعد پھر اندرونی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی پروردگار عالم کی ایک مصلحت کا اہم تقاضا. کہ معلوم تھا کہ جس طرح مسلمانوں کو بیرونی اور خارجی دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہنا پڑے گا، تو خالی یہود اور عیسائی، مشرک اور کافر ہی اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کبھی مسلمانوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھی کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر اختلاف دشمنی اور عناد کی بنا پہ ہو، بعض اوقات اختلاف خلوص دل سے بھی ہوتا، ایک آدمی کسی چیز کو صحیح سمجھ رہا، دوسرا کسی چیز کو صحیح سمجھ رہا، اور بعض اوقات ایسے شخص کو بھی اختلاف میں مبتلا کر دیا جاتا کہ جس بیچارے کی نیت نیک ہے دشمن اسے استعمال کرنے لگتا ہے. اب یہ ساری چیزیں خصوصاً اندرونی مسائل یہ فتح مکہ سے شروع ہوتے ہیں اور پیغمبر کے انتقال تک زیادہ یہی واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. اور اس میں خصوصیت کے ساتھ خود یہ سفر جو 3 مہینے تک پھیل گیا، بظاہر اللہ کے رسول 10-12-15 دن کی ایک مہم پہ جا رہا، لیکن ماہ رمضان سن 8 ہجری کے شروع پیغمبر نے مدینے سے سفر اختیار کیا تو 28 ذی القعدہ کو واپسی ہوتی. رمضان کے شروع سے لے کے ذی القعدہ کے اختتام تک 3 مہینے. اور میں نے گزشتہ منگل کو بھی عرض کیا کہ اس سفر، ایک سفر دین کو پیغمبر اسلام کو غزوے لڑنا پڑے اور 10 سے 12 مختلف سریے، اور کوئی سفر پیغمبر کی 63 سال کی زندگی میں نہیں ملتا کہ جس ایک سفر کے اندر اتنے سارے جہاد اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جزوی مسائل اپنی جگہ. اور پچھلی دفعہ ایک بات میں نے اور عرض کی تمہید میں اس کو بھی بیان کر کے پھر اب موضوع پہ آ جاؤں. اور وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ سفر کا بہت گہرا تعلق ہے پیغمبر کی وفات کے بعد کے حالات سے. چنانچہ یہ بھی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پوری عمر میں اللہ کے رسول کا کوئی ایک سفر ایسا نہیں جس میں اتنی مرتبہ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہوں. خالی فتح مکہ میں تو چکن ہی نہیں, اس سے پہلے, اس کے بعد غزوہ حنین, غزوہ طائف, غزوہ طائف سے پہلے کا ایک سریا. غرض یہ کہ اتنی مرتبہ مولا کے فضائل کو اس سفر کے ذریعے سے اجاگر کیا گیا. وقت آ رہا ہے پیغمبر کی دنیا سے جانے کا اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جانشینی کے مسئلہ کھڑا ہو جانے کا. اور اس کی جو واقعاتی دلیلیں ہیں وہ تو آپ تو کل سن رہے ہیں کہ فتح مکہ کے سفر میں بار بار مولا کے فضائل سامنے آ رہے ہیں. اور یہی وجہ کہ جب ایک مرتبہ بعد رسالت ماہ ایک ایسا موقع بنا کہ میرے مولا مجبور مسلمانوں کے گروہ کے سامنے اپنے فضائل بیان کرنا پڑے تھے, ایسے حالات تھے, ایسا موقع تھا, ایسے واقعات کہ علی کو مجبوراً یہ بیان کرنا پڑا تھا کہ میری شخصیت کو پہچان. اور وہ ہے شورا کا واقعہ. اس کمیٹی کے سامنے جب میرے مولا اپنا موقف بیان کرنا پڑا تو تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی بہت ساری جزئی اور کلی احادیث کے ذریعے سے مولا نے اپنا تعارف کرایا تھا. تو اس میں یہ سفر مکہ ہی وہ سفر تھا کہ جس کے حوالے سے مولا نے دو مرتبہ اپنا تعارف کرایا, خصوصاً اس سفر مکہ کا آخری واقعہ, ورنہ باقی پیغمبر کی جو احادیث کی وہ مختلف مواقع کی. اور شورا کی جو میرے مولا کی تقریر, اس میں کسی ایک واقعے کے بارے میں دو مرتبہ تذکرہ نہیں سوائے اس سفر مکہ کے آخری جو سفر طائف تھے. شورا میں میرے مولا کا تقریر کا طریقہ یہی, شورا میں سب وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی زندگی دیکھے ہوئے ہیں, ان سے تصدیق کراتے ہیں. تو بتاؤ تم لوگ کہ کیا میں وہ شخصیت نہیں ہوں جس کے بارے میں فلا حدیث بیان کی, بتاؤ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں فلا واقعہ پیش آئے. تو اب باقی سارے واقعات میں سے ایک مرتبہ میرا مولا دلیل لائے سفر طائف کے دو مرتبہ, وہی دونوں واقعات جو گزشتہ منگل کی ایک ہی تقریر میں آ گئے تھے. سوال کیا شورا والوں کہ بتاؤ اے شورا والوں کیا میں وہی شخصیت نہیں جس سے اللہ کے رسول نے طائف کے میدان میں اتنی دیر تک تنہائی میں رازدارانہ گفتگو کی کہ فلا 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 کو اس پہ اعتراض ہونے لگا. شورا والے مجبور تھے ہر چیز کی تصدیق کرنے پر اور فوراً کہا تھا کہ بتاؤ کیا میں وہی شخصیت نہیں کہ جب اہل طائف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا تو رسول نے کہا تھا کہ اگر تم نے اطاعت قبول نہ کی تو میں ایسی شخصیت کو تمہاری جانب بھیجوں گا جو میرے نفس اور میری جان کی حیثیت رکھتی, جو اللہ کا ایک ایسا دین ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا اور جو ہر سرکش و نافرمان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے مقرر کیا. میرے مولا کی زیارتوں میں ایک زیارت میں یہ جملہ, حتیٰ یہ کہ مولا کی زیارت میں تو ہے یہ جملہ, مولا کے والد حضرت ابو طالب کی جو زیارت مکے میں پڑھی جاتی اس میں بھی یہی جملہ کہ یہ وہ شخصیت, ایک ہی شخصیت, نعمت اللہ ہے علی الابرار و نعمت اللہ ہے علی الفجار. اللہ نے نیک لوگوں کے لیے اسی کو اپنی نعمت قرار دیا اور نعمت بھی ایسی کہ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اور اسی شخصیت کو نعمت اللہ علی الفجار, فاجر لوگوں اور کافر لوگوں کے لیے اللہ نے اپنا عذاب مقرر کیا. ایک ہی شخصیت, نیک لوگوں کے لیے وہ اللہ کی نعمت اور گناہگاروں کے لیے وہی شخصیت اللہ کا عذاب. وہ خطبہ جو رسول خدا نے مکے میں اس وقت ارشاد فرمایا جس کی تفصیل گزشتہ منگل کے آخر میں آپ سن چکے, کہ جب طائف والوں پہلے تو اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ آپ محاصرہ ہٹا لی اور مکے چلے جائیے, ہمارے نمائندے آپ کی شرطیں قبول کرنے کے لیے آ رہے, اور بعد میں ایک مرتبہ مکر گئے اس بات اور اسلام کی شرطیں قبول کرنے کے بدلے میں اپنی شرطیں پیش کرنے لگے. اس وقت پیغمبر کا خطبہ تقریر نمبر 141 کے آخر میں بیان ہو چکا. لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں واقعات, تنہائی میں رسول کی علی سے رازدارانہ گفتگو اور علی کو اللہ کا ایسا تیر قرار دینا جو کبھی خطا نہیں کرتا, یہ وہ دو واقعات ہیں جو سفر مکہ میں پیش آئے. اور میرے مولا انہی دو واقعات شورا کی میٹنگ اپنی فضیلت کے طور پہ بیان بھی کیا اور شورا والوں سے اس کی تائید و تصدیق کرائی. تو یہ وہ واحد سفر کہ جس کی دو فضیلتوں کو میرے مولا نے شورا کی تقریر میں لیا, ورنہ اس تقریر میں ہر واقعے سے صرف ایک جملے کو میرا مولا بیان کر رہا. فتح مکہ, غزوہ طائف, غزوہ حنین. اب اس کے بعد اس کے اندر ایک آخری اہم ترین پیغام آ رہا, جس کے لیے سورہ آل عمران کی یہ مشہور آیت میں نے پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ یہ اپنے ہر مسئلے میں تجھے حکم نہ کرا دے. فیما شجر بینہم, شجر عربی میں آپس کے اختلاف و جھگڑوں کو کہتے ہیں. جب تک کہ یہ لوگ تجھے اپنا حکم نہ قرار دیں, اور حکم بھی کہتے کہ رسول سے فیصلہ کرن, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر جو تو فیصلہ کر لے اسے ماننا تو ہے, دل میں بھی اس پہ کوئی تنگی محسوس نہ کر. یہ رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ دل میں بھی کوئی خیال نہ آئے. وہ یسلموا کا تسلیم, اور تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر. یہ قرآن کی معروف آئے کہ اللہ کے رسول کے نام کا کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں, بلکہ ہر حکم رسالت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح جھکا دینا کہ دل میں بھی تنگی محسوس نہ ہو. اب دوسری ایک مشہور ترین آیت, جس کے بارے میں کسی نے ایک سوال بھی کیا کہ آپ حضرات جو درود بھیجتے ہیں وہ ناقص و نامکمل ہوتا. اب اس اعتبار کہ قرآن میں جو درود کا حکم آیا وہ آیا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دو چیزیں اس میں جمع کی گئی ہیں کہ لفظ صلات بھی ہونا چاہیے, لفظ سلام بھی ہونا چاہیے. کسی نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ملا کے رسول کے لیے استعمال کرنا, آپ لوگ خالی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہہ کے آگے بڑھ جاتے. قرآن نے تو کہا صلوا علیہ وسلموا, صلات بھی ہے سلام بھی. خیر اس کے جوابات تو بہت سارے, جس میں ایک جواب وہی نماز کا تشہد آتا, اور اسی لیے تمام مجتہدین کا فتویٰ کہ تین سلاموں میں پہلا سلام جزء سلام نہیں ہے, وہ تشہد کا حصہ. لیکن خیر یہ سوال آج نہیں, 1300 سال پہلے جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا, تو امام نے کئی جواب دیا. امام نے کہا کہ صلو اور سلمو دونوں میں فرق. صلو ہے درود, سلمو کا مطلب سلام نہیں. سلمو سے عربی ہی میں لفظ تسلیم بنا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت میں استعمال ہوا, یعنی احکام نبی کے آگے سر جھکا. کسی دوسری سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر معصوم نے کی کہ اس میں جو صلو علیہ وسلموا تسلیما, اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ نبی پہ درود و سلام بھیجنا, اس کا ترجمہ ہے کہ درود بھیجنا اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. وہی عادت جو نہ اس دور میں مسلمانوں کو تھی نہ آج کے دور میں رہ گئی. نام تو لیں گے رسول کا, مرضی اپنی چلائیں گے, حکم اپنا ہوگا, طریقہ اپنا ہوگا, رواج اپنا ہوگا, دستور اپنا ہوگا. وہ اس زمانے میں بھی لوگوں کا طریقہ تھا, اور بدقسمتی سے آج بھی. قرآن یہی کہنا چاہتا کہ کلمہ زبانی نہ ہو, تعریف رسول کی تعریف زبانی نہ ہو, صلو علیہ درود بھی بھیجنا ہے, سلم و تسلیما کا حکم بھی ماننا. حکم تو نہیں مان رہے, وہاں تو اپنی چلا رہے, مرضی اپنی ہے. نہ حلال نہ حرام جو رسول نے کہا وہ نہیں چلے, جو ہمارے کسی بزرگ نے کہا, جو ہمارے خاندان کا طریقہ, جو ہمارے معاشرے کا دستور, تاکہ نہیں. یہ ہے نامکمل درود جسے قرآن کہہ رہا کہ جب تک کہ سارے تسلیم نہیں جھکاتے. اور یہ دونوں آیت سورہ احزاب اور سورہ آل عمران, اب دیکھیے اس کا غزوہ حنین سے کتنا گہرا تعلق. اس کا آخری, اس پورے سفر کا آخری پیغام اب تک غیروں سے مقابلہ, اسی سفر میں اپنوں سے کچھ ذاتی شکوک پیدا ہو گئے مسلمانوں میں, اس کا حل. واقعات کی ترتیب کچھ یہ کہ مکے کی لڑائی مکمل ہوئی, بغیر خون بہائے, بغیر تلوار چلائے مکے نے سرنڈر کر دیا ہتھیار ڈال. اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف نے نہیں کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا فرض کیا. پیغمبر 6 شوال کو مکے سے نکل رہے, رمضان کے شروع میں مدینے سے نکل کے وسط رمضان میں مکے میں آئے, 2 ہفتے مکے میں رہے, 6 شوال کو مکے سے حنین جا رہے ہیں, اور پھر 5 ذی القعدہ کو واپسی ہو. تو تقریباً 1 مہینہ مکے میں گزرا, 1 مہینہ اب اللہ کا رسول حنین کی جانب جا رہا, اور پھر 15 دن واپسی میں مکے میں رہیں گے, اور 8 دن کا واپسی کا سفر ہوگا, یہ 2.5 مہینے. حنین کی لڑائی اختتام کو پہنچ, جو سب سے زیادہ حنین کی لڑائی میں پیش تھا, وہ قبیلہ حوازن کا ایک سردار مالک ابن عوف تھا. جوان سردار جو سے جوانی غلط طریقے سے جنگ کو چھیڑ بیٹھا, جس کے نتیجے 6,000 عورتیں اور بچے مسلمانوں کے فیض میں آئے. 24,000 اونٹ, 40,000 بھیڑ بکریاں اور تقریباً 4,000 اوپیا سونا, تقریباً 852 کلو گرام چاند سونا نہیں چاند. اللہ کے رسول یہ سارا مال غنیمت جمرانہ یا جمرانہ میں بھیجوایا اور خود آگے چلے غزوہ طائف سے. طائف کے قلعے کا محاصرہ 17 دن یا 20 دن تک جاری رہا. طائف والے قدرتی طور پر ایسی جگہ تھے کہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط. پیغمبر اسلام ایسی جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے کہ جو انتفاعی موضوع ایک کفار کا خاتمہ ہو جائے, نہیں, ان کو مسلمان بنانا. چنانچہ 20 دن کے محاصرے کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ طائف والے حد سے زیادہ دہشت زدہ ہو چکے, خصوصاً ان کے غلاموں نے کیونکہ ہجرت کر کے اسلام قبول کر لیا اور انہیں اپنے کھیت اور باغات خطرے میں محسوس ہونے لگے, منجلے پر دبابے کی مدد اسلام کا روپ بھی ان کے دلوں پہ طاری ہو چکا, ان کا ایک نمائندہ آتا ہے اور رسول سے درخواست کرتا کہ آپ اس محاصرے کو اٹھا لیجئے, آپ مکہ تشریف لے جائیے, ہمارا وقت بھی آپ کے فوراً بعد مکے میں آ رہا. گرج اللہ کے رسول کو معلوم کہ یہ بات اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگی اور 1 سال لگے گا ان لوگوں کو اسلام لانے میں, لیکن 3-4 ایسی وجوہات تھی جس کے بنا طائف کے قلعے کو بغیر فتح کیے ہوئے اسلامی لشکر واپس ہوئے. اور اس موقع میں بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں اور بلکہ کچھ کی زبان پر بھی اعتراضات آ گئے. اب وہ کھل کے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ بہرحال یہ تو ہر ایک دیکھ رہا کہ طائف والے ڈرے ہوئے تو, لیکن کسی اس واپسی کو مسلمانوں کی توہین سمجھا کہ پورا لشکر اسلامی لشکر طائف کے قلعے کا محاصرہ کیے. پیغمبر ہیں, مولا کائنات ہیں, سارے کے سارے اہم صحابی, اور پھر 20 دن کے محاصرے کے بعد لشکر اسلام واپس جا رہا. اگر درخواست طائف والوں کی طرف سے آ چکی کہ مارا کچھ لوگ زیادہ ہی سینسیٹیو یا حساس ہوتے ہیں, بات کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہو کر بھی ہم ان کو شکست نہ دے سکیں. چنانچہ جب اللہ کا رسول واپس مڑا اور لشکر کو واپسی کا حکم دیا تو ان نوجوانوں نے آگے کہا کہ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کتنا سخت قبیلہ نکلا, آپ جاتے جاتے ان کو بدعا کی, ان کا خاتمہ ہو جائے. اب یہ جملہ یہی لکھا ہے کتابوں, پتا نہیں خلوص دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہے یا اس میں اپنے سن کا طنز پوشیدہ, کہ آپ کی کوششوں سے تو یہ قلعہ پتا نہ ہوا بس بدعا ہی رہ گئی. پیغمبر اسلام صاحب خلق عظیم اور رحمت للعالمین ان کی بات نہیں مانتے اور کہتے تم نے دعا کی بات کی ہے, میں دعا ضرور کروں, اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگارہ اس قبیلہ اس قوم بنی صفیق کو ہدایت کا راستہ دکھا اور انہیں مسلمان پر. وہ بد دعا کی درخواست ہو رہی ہے, پیغمبر فرما رہے نہیں, یہ رحمت للعالمین کی شان کے خلاف ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے. اور 1 سال کے بعد یہ پورا قبیلہ بنو صفیق کے طائف والے مدینے میں آ کے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں سے اسلام قبول کر دے. تھوڑے صبر کی, تھوڑے استقامت کی ضرورت تو ہے ہر اس آدمی کو جو دین کا کام کر رہا, اور پیغمبر کے طرز عمل کو اپنے سامنے رکھنا, اور اس میں زیادہ ذمہ داری دیندار لوگوں پہ آتی. آپ حجاب کی بات کر رہے ہیں, خواتین جو محرم ہیں یا نا محرم ہیں اور شرعی حدود کے اندر, آپ خمس کی بات کر رہے ہیں, آپ نماز کی بات کر رہے ہیں, وہ مذاق بھی اڑائیں گے, وہ تانا بھی دیں گے, وہ قرض بھی کریں گے, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تم کر رہے ہو وہی ہم کریں. بحثیت مسلمان اور حق سے آگاہ ہونے والے ہماری ذمہ داری زیادہ. یہیں پر ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بھی سامنے آیا ہے, تو بڑا عجیب مسئلہ, بیان کرتے ہوئے بھی اس کو طبیعت نہیں مان رہی, اچھا نہیں لگ رہا, لیکن پھر بھی اس لیے بیان کر دیا جائے کہ بعض جگہوں پہ اس مسئلے میں عملی غلط فہمی تھی. اور وہ مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اس طائف کی لڑائی کے دوران مسلمانوں کے 7 صحابی شہید ہوئے. وہ آپ نے سنا کہ وہ قلعے سے تیر کے ساتھ ساتھ آگ لگانے والے ہتھیار بھی دیکھا کرتے, خصوصاً وہ جو دبابے اور ٹینک کے بیٹھ مسلمان کہہ رہے. ان 7 صحابیوں میں ایک حضرت ام سلمہ کے بھائی بھی تھے. ام سلمہ پیغمبر اسلام کی ازواج جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد اہم ترین خاتون, ان کے بھائی جو اتفاق سے عبداللہ زیادہ پرانا ہے، مسلمان بھی نہیں. جب اللہ رسول اسی فتح مکہ کے لیے مدینے سے آ رہا تو راستے میں وہ آئے تھے، اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس طائف کی لڑائی کے دوران شہید ہوئے. لیکن شہادت سے پہلے ایک ایسے شخص نے، اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے کہ بات بری بھی محسوس نہ ہو، تہذیب ممبر کے خلاف بھی نہ ہو، مسئلہ بھی پہنچ جائے. ایک ایسے شخص نے جو بات طبی اور فطری خرابیوں کی بنیاد پہ، یا آج کل کے ڈاکٹر کی اصطلاح میں ہارمون کی خرابیوں کی بنیاد، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو نہ مردوں کی جسم میں شامل ہوتے ہیں نہ عورتوں، ان کو عربی میں مخنث کہا جاتا. اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ باتوں باتوں میں ایک بات کہی، اگر یہ واضح کر دیا جائے کہ اسلام میں حجاب کا حکم پہلی مرتبہ آیا تھا سن 4 ہجری. سن 4 ہجری کا مطلب 13 سال مکے میں اسلام رہا اور 4 سال مدینے، گویا 16 سال کے بعد حجاب کا حکم سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے ذریعے نازل ہوا. اور وہ حکم یہ تھا کہ نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو کہ وہ حجاب کیا کرے نامحرم مردوں سے. لیکن ابھی تک نامحرم مردوں سے حجاب کا مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ بھی 16 سال بعد. ان افراد کے لیے جو عربی میں خنسا یا مخنث کہلاتے ہیں، ابھی تک ان کے سلسلے میں حجاب کا حکم نہیں آیا. یہ تاریخ کی بات پڑھ رہا ہوں، فقہ میں تو خیر بہت ہی معتبر روایت مانی جاتی، عام روایتوں سے فقہ مسئلے کو حل نہیں کرتا. تو کہا گیا کہ 4 سال تک، 4 ہجری میں حکم آ گیا مردوں سے حجاب پر، مزید 4 سال پر عورتیں مردوں سے حجاب پر رہی، لیکن عورت تو عورت سے کوئی حجاب نہیں اور عورت کہیں افراد سے کوئی حجاب نہیں. یہاں تک کہ سن 8 ہجری کا سن آ گیا اور غزوہ طائف سبب بنا کہ پیغمبر نے اس حکم کو مکمل کر کے عورتوں سے کہا کہ ان کو دونوں قسم کے افراد سے حجاب کرنا. ورنہ یہ 4 سال عورتیں صرف نامحرم مردوں سے حجاب کر رہی تھیں. وہ بھی اس سیرت رسول میں بھی ایک دفعہ بیان گزرا اور آپ علماء سے اکثر سنتے کہ پہلا حکم حجاب بھی اس لیے آیا کہ مدینے کے لوگ مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی کچھ گناہ کرتے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ عمل غلط ہے تو وہ ٹھٹائی کے ساتھ جواب دیتے کہ ہم پہچان نہیں پائے کہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ آزاد ہے کہ غریب. ویسے تو اسلام میں حکم حجاب تھا جو نازل ہونا ہی تھا، مگر یہ واقعہ ایک سبب بن گیا. اسی طرح دین کامل ہے، اس میں یہ حکم آنا ہی تھا کہ مردوں کے علاوہ اس قسم کے افراد سے بھی حجاب کرنا، لیکن اس کا سبب ایک واقعہ بنا. اور وہ یہ کہ ایسا ہی ایک فرد کہ جو کسی طبی خرابی کی بنیاد پہ مردوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں، اس نے طائف کی لڑائی تو 20 دن کی رہی، اور اس میں یہ نوکر ہیں جو خادم ہیں جو غلام ہیں وہ تو آتے جاتے رہتے. حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ سے آ کے کہا کہ طائف کا سردار اس کا نام غیلان ہے، غیلان بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ ابھی آپ نے سنا کہ 1 سال بعد اس کی بیٹی جو اپنے باپ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، حتیٰ یہ کہ جب یہ محاصرہ ہو رہا وہ اسلام لا چکی تھی، اس نے آ کر ام سلمہ کے بھائی کے سامنے ان محترم خاتون بڑے عجیب انداز سے ان کا سراپا کھینچا اور ان کی شکل صورت جسم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر کے یہ کہا کہ اگر اس جنگ میں مسلمان جیت گئے تو مال غنیمت میں جب عورتوں کو تقسیم کیا جائے گا تو ان خاتون کو چھپ لے. پیغمبر اسلام کیسے ہی یہ اطلاع ملی؟ کیسا کہ میں نے کہا کہ احکامات اسلامی اللہ کے ہاں پہلے سے موجود ہے کہ یہ نازل ہونا، لیکن کبھی کبھار کوئی شان نزول کا واقعہ بن جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ واقعہ نہ بنتا تو یہ حکم نہ آتا. جیسے کہ ایک شخص غسل واجب ہو گیا، پانی نہ ملا، وہ گھبرا کے آیا کہ میں کیا کروں، تو اللہ کے رسول نے تیمم کا حکم سنا دیا. وہ شخص بھی کوئی عام شخص نہیں، واقعات آ چکے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے یہ کیفیت نہ گزرتی تو تیمم کا حکم ہی نہ آتا. ایک الگ ہے پیغمبر کو جب اطلاع ملی، پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ اس شخص اپنے اس رعایت سے فائدہ اٹھاتا کہ ابھی تک مردوں سے حجاب کا حکم آیا، ان لوگوں سے حجاب کا حکم نہیں آیا، عورتوں میں بھی جاتا ہے مردوں میں بھی آتا. اس رعایت سے فائدہ اٹھا ایک مسلمان عورت شکل و صورت و جسم کے بارے میں نامحرم مردوں کو بتایا. چنانچہ آج کے بعد اس قسم کے افراد بھی کسی مسلمان عورت کے پاس نہ آنے پائے. انقلاب ام سلمہ کے ذریعے تمام عورتوں تک یہ پیغام پہنچوایا گیا. اور اس کے بعد آج کل ہماری فقہ کا مسئلہ بھی ہر ایک کو پتا کہ اس قسم کے افراد عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے, مردوں کو بھی اپنا جسم چھپانا. یعنی یہ افراد عورتوں کے بیچ میں جائیں تو مرد سمجھے جائیں, مردوں کے بیچ میں آئیں تو عورت سمجھے جائے. اب وہ پوری اس کی مزید فردی تفصیل اپنی جگہ, لیکن اصل جو یہ حکم آیا وہ چار سال ایجاد کے پہلے حکم کے بعد چار سال بعد دوسرا حکم بنا. اور آپ حضرات اس سے بھی آتی اسی سیرت رسول میں گزرا, نماز دو تین مرحلوں میں آپ کے مکمل ہوا, اسی سیرت رسول میں گزرا روزے کا جو حکم آج ہے یہ دو مرحلوں میں مکمل ہوا, اسی سیرت رسول میں یہ گزرا اس سے پہلے شراب کا مثلا کہ شراب کا حکم چار مرحلوں میں آپ کے مکمل ہوا, تو ایجاد کا حکم بھی دو مرحلوں. غزوہ طائف کے دوران اس شخص جو گناہ کیا تھا اس کی بنا پہ اس وقت حکم نازل کیا گیا. ویسے ہر صورت میں یہ حکم پیغمبر کے انتقال سے پہلے نازل ہو جاتا. اور یہاں پہ ایک بات اور بتا دی جائے, اسی سے ملتا جلتا اسلام کا ایک حکم ہو, اور وہ یہ کہ مسلمان عورت کافر عورتوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہونے, اگر یہ امکان ہے کہ یہ کافر عورت ہے مسلمان عورت کو دیکھ کے شکل و صورت جا کے اپنے مردوں کو بتائیں. اور یاد رکھیں کہ یہ آیت میں آیا اس لیے کہ ایک مسلمان عورت پہ تو قرآن کو یقین ہے کامل کہ وہ کبھی بھی اپنی کسی مومنہ کو کی کیفیت اپنے شوہر کو یا اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے. ایسی بدیانتی فقط کافر عورتوں سے ممکن, اس لیے کہا گیا کہ مسلمان عورت کے مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے کسی طرح حرام, جس طرح بعض اوقات شوہر اور بیوی کی گفتگو بیوی کی زبان پہ خاندان کی بات عورتوں کا تذکرہ اس طرح چھڑ جاتا جو مسئلہ حجاب کے منافی ہوتا. حکم یہ آتا ہے کہ کن عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو چھپانا. یہ تو ضمن ایک بات اس لیے یاد رکھی کہ کئی ہفتے گزر گئے مسائل صرف کا بیان الگ سے نہ ہو سکا, تو غزوہ حنین کے نتیجے میں غزوہ طائف ہوں. غزوہ طائف 20 دن کے قیام کے دوران یہ چند اہم واقعات پیش آئے, اس میں ان لوگوں کا کہ جو نہ مردوں میں شامل ہیں نہ عورتوں میں, ان کے حکم حجاب کا حکم بھی نازل, ان سے حکم حجاب کا حکم بھی نازل ہو گئے. اب 20 دن کے بعد پھر اللہ کے رسول نے واپسی کا سفر اختیار کیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض مسلمانوں اسے اسلام کی توہین سمجھا پیغمبر سے بدعا کی درخواست, اب یہاں پہ علماء نے یہ موضوع زیر بحث علماء لائے, یہاں کے رسول نے نامکمل کیوں چھوڑ دیا محاصرے, اور اس کی چار اہم وجوہات بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلی وجہ وہی جو میں دو ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں کہ کفار کا خاتمہ کرنا مقصود نہیں, ان کو اسلام کی جانب مائل کرنا مقصود, اور کم سے کم یہ کہ جو جنگجو کافر قبیلے انہیں اتنا ڈرا دینا مقصد ہے کہ وہ اسلام پہ حملہ نہ کریں. یہ دونوں مقصد پورے ہو چکے. طائف والوں کے دل میں اسلام کا ڈر بھی پیدا ہو گیا, اور طائف والوں اسی موقع پر یہ بھی محسوس کر لیا کہ ان کے غلاموں کی ایک کثیر تعداد کے جانے کے بعد اور میدان کی بیٹی جیسے کچھ مسلمان ان میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہمارے یہاں بھی یہ اسلام پھیل کے رہے گا. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کروں, اسی غزوہ طائف کے دوران ایک واقعہ اور پیش آئے. یہ واقعہ عام طور پر اللہ کے رسول اس وقت دہراتے تھے جب کسی غیر مسلم کے سامنے مسلمانوں کے جذبے کو بیان کرنا ہوتا. تین مرتبہ یہ واقعہ ہم نے تاریخ میں دیکھا. صلح حدیبیہ کے موقع سے پیغمبر نے آمدن یہ واقعہ پیش کی. صلح حدیبیہ جب کفار کے نمائندے آ کے مصالحت کی بات کر رہے ہیں, ساتھ مکہ کی صبح لشکر روانہ ہونے سے پہلے پیغمبر نے ابو سفیان کے سامنے اس واقعے کو دہرایا, کیونکہ اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو دہشت زدہ کرنا. اور طائف کے محاصرے علماء تو صرف ایک واقعہ لے کے آگے بڑھ گئے, اس سے پہلے دو دفعہ پیش آیا, لیکن جب ہم مقصد رسالت کو دیکھتے کہ طائف والوں کو دہشت زدہ کرنا ان مانو کہ ایک تو وہ مسلمانوں پہ حملہ نہ کرے اور دوسرا ان کو یہ پتا چلے کہ رسول کے ماننے والے کتنے مخلص ماننے والے, یہ واقعہ کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ خیموں سے باہر کھلے میدان پانی کا برتن منگوائے, اسی پانی میں مکمل وضو فرمائے, اس طرح سے کہ جو پانی ہے وہ سالے کا پانی وہ زمین پہ نہیں گر رہا, اسی برتن یعنی ہاتھ دھوئے تو وہ پانی اسی برتن میں گئے, کلی کی تو وہ پانی اسی برتن میں گئے, چہرہ اور ہاتھ وغیرہ دھوئے تو وہ پانی اسی برتن میں گئے. اور اس کے بعد اس برتن کو ایک جگہ رکھ کے اللہ کا رسول ہٹا وضو ہو گئے. جو مسلمانوں کا طریقہ جتنے بھی اس وقت مسلمان تھے وہ دوڑ کے آئے اور اس برتن پہ ہجوم کیا تاکہ اس میں ایک گھونٹ پانی مل جائے. اللہ کے رسول کے جسم سے مس ہونے والا پانی جہاں بھی جاتا ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا بن جاتا. درود ہے جو محمد والا. اچھا اب یہ ایک ایسا
واقعہ جو مدینہ میں بارہا دیکھا ہے, لیکن تین مقامات پہ پیغمبر نے آمدت کافروں کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ دو مقامات پہ تو کافروں کا جملہ بھی ہم کو ملا کہ ہم نے آج تک ایسے ماننے والے اور جانبدار کسی کے نہیں دیکھے جو اس کی کلی کا پانی زمین پہ نہیں پہنچنے دیتے, اس سے پہلے اسے شفا سمجھ کے پی جاتے, اور نائب والوں کا جملہ نہیں آئے, اس سے پہلے دو کافروں کے جملے آئے, لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ نائب والوں نے بھی یہ منظر محاطرے میں وہ ہر وقت قلعے کی چار دیواری پہ پہرا دے رہے ہیں, شاید کے نوجوان ہر منظر دکھ رہے ہیں, اور اس وقت اتنا زیادہ جب ہجوم ہو گیا اپنی کے اس وقت پر تو یہ خیمے کے پردے کے پیچھے جناب ام سلمہ کی آواز آئی. اس سفر میں اللہ کے رسول اپنی ازواج میں سے ام سلمہ کو لے کے آیا, ام سلمہ کی آواز آئی, یا مسلمانوں اس تبرک میں سے اپنی ماں کا حصہ باقی رہنے دینا, یا ایسا نہ ہو یہ سارے مرد اسمانی کو پیڑے ام سلمہ کی بھی سمجھنا, یہ تبرک ام سلمہ بھی نوش کرے, یہ سارا واقعہ جو مسلمانوں کے ایثار کو مسلمانوں کے جذبے کو ظاہر کر رہا, دشمن کے دل میں دعا کر ہوتا پیغمبر کا اصل مقصد پورا ہو گیا, پیغمبر کافروں کو قتل کرنے نہیں آیا ہے, کافروں کو اسلام کی جانب مائل کرنے آیا. اس کے بعد دوسری چیز اور ذہن میں رکھی کہ اس وقت فتح مکہ کے فوراً کا ادھر مکہ فتح ہوا یہ خبر ساری دنیا میں پھیل گئی, کیونکہ مکہ فتح ہونے سے ایک سال پہلے پیغمبر ایران روم مصر حبشہ یمن یہاں تک اسلام کا پیغام دے چکے, وہاں سے باقاعدہ ڈیلیگیشن وقت آتے جاتے تھے, سب جگہ یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ مکہ فتح ہو گیا, اب ہر شخص کو زیادہ تجسس کیا کہ اسلام کیا اتنی بڑی طاقت, اسلام اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ اس نے عرب کو سرنگو کر دی, اب زیادہ تجسس پیدا ہو جب کسی کمزور قبیلے کی طرف طاقتور ترین حکومت کے ختم ہونے کے بعد, اب یہ سب اطراف کے پوری دنیا کے کفار جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا, وہ سب آ رہے ہیں لیکن کہاں آ رہے ہیں, کیپٹل مدینے, مدینے سے رسول تین مہینے سے دور, اور یہ ضروری ترین موقع ہے کہ پیغمبر مدینے پہنچ جائے تاکہ کفار مکہ کی شکست یعنی عرب کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پوچھ رہا, اللہ کا رسول مدینے میں ہونا اس وقت بہت ضروری, ابھی تک تو وہاں کس لیے چلے کہ پرانا زمانہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون یا کار کے ذریعے فوراً خبر پہنچی ہوگی, یہ خبر کے اطراف میں جاتے جاتے مہینہ لگا ہو اور پھر وہاں سے وقت کے آتے آتے 15-20 دن لگے, ابھی تک ٹائم رسول کے ساتھ, لیکن اب وہ موقع کہ تبلیغ کے اعتبار سے پیغمبر کا مدینے میں ہونا ضروری, ویسے ہی تین مہینے کے لیے کون دارال خلافت چھوڑ کے بیٹھ سکتا, اور ان حالات جب اتنی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی, کامیابی کی وجہ بہت سے لوگ ویسے ہی متوجہ ہو جاتے, تیسری بات اور وہ کہ یہ شوال کا مہینہ ختم ہو گیا, زیادہ کا مہینہ شروع ہو گیا, اور زیادہ کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک تھا, زیادہ ذی اور محرم تین مسلسل جو عربوں میں سینکڑوں سال احترام کے مہینے سمجھے جاتے ہیں, نہ جنگ نہ جدل نہ فضل نہ جب نہ انتقام کچھ بھی, اب اللہ کا رسول دیکھ رہا یا قریش کی شکست کے بعد بہار اسلام کے خلاف مختلف الزامات کو مشہور کیے جائیں, اگر زیادہ کا مہینہ اور زیادہ کا مطلب تین مہینے ہو, ان تین مہینوں کے درمیان طائف والوں پہ کوئی حملہ کیا گیا فوراً پروپیگنڈا ہو کہ عربوں میں سینکڑوں سال سے ان تین مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی, یہ کون نیا آدمی آیا جس نے عرب کا یہ قانون توڑ دیا, اور تین مہینے بغیر جنگ کے یہاں بیٹھے رہے پھر چوتھے مہینے جنگ کرے تو دارال خلافت سے جتنی دوری ہوگی اتنا اسلام کو خطرہ ہو, اور چوتھا اور اہم ترین مسئلہ کہ پیغمبر یہ معلوم ہے کہ اس سال کا حج اب حکومت اسلامی کی نگرانی میں ہو, مکہ مسلمانوں کے ہاتھ, اب جو حج کا انتظام نہیں جب تک کافر کرتے تھے مسلمانوں کو کرنا, اللہ کا رسول طائف کا محاذہ کر کے بیٹھا اور پہلا ہی حج جس میں خود رسول کو نہیں جانا, مگر انتظامات کو مسلمانوں کو کرنا وہ سارے اگر نہ ہو سکے تو یہ تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا الزام جو ہر آدمی قبول بھی کر لے گا, حج کا ہی انتظام نہ ہوا یہ کیسا دین اور کیسا مذہب, چنانچہ پیغمبر بنیادی طور پہ اصلی مقصد حاصل ہو, باقی تین مسئلہ کے دیکھ کے طائف کو چھوڑ کے واپس آئے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ طائف کے قلعے کو چھوڑنے کا مطلب مسلمانوں کی شکست نہ, اگلے سال یہ سارا قلعہ بغیر کسی شرط و شرائط کے پیغمبر کے آگے ہتھیار ڈالتا, اب اللہ کا رسول واپس چلا, لیکن ابھی ایک اہم ترین مسئلہ حل کرنا کافی, اور وہ ہے کہ حنین کی لڑائی اتنا مال غنیمت ملا, شاید خیبر کی لڑائی کے بعد اتنا مال غنیمت کبھی نہ ملا, بلکہ شاید خیبر میں بھی اتنا مال غنیمت نہ ہو, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے مورخ نے, یہ سارا مال غنیمت پیغمبر ابھی تک تقسیم نہیں کرایا تھا تو کہ طائف آ گئے, نہ مکے میں بھجوایا نہ اپنے ساتھ لے کے آئے چھپرانا ایک مقام ہے وہاں پہ اس کو جمع کرا دیا. اب پیغمبر اپنا قبیلہ اپنا لشکر لے کے واپس پہ چھپرانا پہ جا کے تھے اور مال غنیمت کے مسئلے کو نمٹاتے نمٹاتے تیرہ دن گزرے. پانچ زیادہ کو پیغمبر پہنچے چورانا, 18 زیادہ کو چورانا سے مکے میں داخل, اسی دن کے دن اپنا عمرہ کیا اور اسی شام کو وہاں سے مدینے کی جانب روانہ ہو. اب بالکل آخر میں تاریخی واقعات کے اختتام پہ ہمارے یہ سفر اختتام پہ پہنچ رہا, وہ طائف کی لڑائی ان مصلحتوں کے پیش نظر مؤخر کر دی گئی اور چورانا میں رسول پہنچ. چورانا میں جب اللہ کا رسول پہنچتا تو یہ اتنا عرصہ جو گزرا, یعنی 20 دن پیغمبر طائف پہ رہے, 20 دن تک یہ مال غنیمت چورانا میں. پیغمبر اسلام نے وہاں پہنچتے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر, لیکن مال غنیمت کی تقسیم ابھی ختم ہی ہوئی. یہ مال غنیمت میں دو واضح حصے, 6,000 کنیز اور غلام, باقی ساری مادی دولت. جیسے ہی یہ تقسیم ختم, بنو سعد کے 14 اور ایک محرک نے لکھا ہے 9, زیادہ مشہور قول ہے 14, 14 افراد سے مشتمل ایک ڈیلیگیشن چھپرانا پہنچے. 20 دن ایک طرح سے سمجھیے ان کو موقع کہانے وہ نہیں آئے. پیغمبر نے مال غنیمت کو جب تقسیم کر لی اس کے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں. یہ بنو سعد کو بار بار آپ نے سنا کہ حنین کی لڑائی, دو بڑے قبیلوں نے اتحاد کیا, ایک طائف والے تقریب اور ایک بنو حوازن. بنو حوازن تو بری طرح شکست کھا گئے, صرف ان کا اپنا اصلی سردار مالک کتنے ہو وہ ان کے ساتھ ہی نہیں گیا. جب جنگ شکست وہ بنی تقریب کے ساتھ طائف چلا. بنو حوازن کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے بہت سے قبیلے, انہیں میں سے قبیلے کا نام تھا بنو سعد. یہ وہی بنو سعد قبیلہ جس میں اللہ کے رسول کا بچپنا گزرا اور جس کی ایک محترم خاتون جناب حلیمہ پیغمبر اسلام کی رضائی ماں کہلاتی. گرچہ مورخین اسلام کا یہ جملہ کہ انہوں نے رسول کو دودھ پلایا یہ محل نظر ہے, اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا, لیکن پیغمبر کی بچپنے کے چند سال اسی فقیلے حلیمہ کے گھر میں گزرے, اسی لیے حلیمہ کا نام ہے حلیمہ صادقیہ. بنی سعد ان کے قبیلے کا نام. یہ قبیلہ خود شاخ ہے بنو حوازن, یہ جنگ حنین کے دو بڑے قبیلوں میں سے قبیلہ تھا. اس طرح سے بنو حاکم شاخ ہے قریش. اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ 20 دن طائف کے دوران مال غنیمت تقسیم نہیں ہونے, بلکہ جب 5 تاریخ کو دوران آئے اسی دن بھی مال غنیمت تقسیم نہیں, 13 دن یہاں پہ رہے, چند دن گزار کے پھر مال غنیمت تقسیم کر دی. وہ ایک حساب کتاب, جانور بھی تقسیم کیے گئے, چاندی کی تقسیم کی گئی, کنیزے کی تقسیم کی. ابھی جب تقسیم مکمل ہوئی کہ اگلی صبح کو بنی سعد میں 14 افراد کا ڈیلیگیشن آ رہا اور ان کو پتا کہ ہمارا رسول سے کیا رشتہ, چنانچہ وہ اکیلے بھی نہیں آئے, اپنے ساتھ رسول کی مادر رضائی حلیمہ کو بھی لے گیا, حلیمہ کے شوہر کو بھی لے گیا, حلیمہ کے شوہر کے بھائی یعنی جو رسول کے رضائی چچا بنے ان کو ملا, حلیمہ کے بیٹے اور بیٹی کو ملا جن کے ساتھ رسول کا بچپن گزرا. یعنی ایک طرح سے یہ جو اس خاندان کے 5 آدمیوں کو لا رہے ہیں جس کی بنا پہ مورخین میں اختلاف ہوا, 9 کا ڈیلیگیشن یہ 14, تو وہ اسی لیے کہ ان کو پتا ہے کہ رسول سے ہمارا کیا رشتہ. فجر کی نماز کے بعد رسول کے پاس پہنچے اور ان کے سردار زہیر یہ 14 آدمی اسلام قبول کیے. انہوں نے آج پیغمبر سے ایک سفارش درخواست بھیجی, زہیر اس ڈیلیگیشن کا لیڈر بن کے آیا اس لیے کہ وہ عرب کا بہترین خطیب اور آنے کے بعد اس نے بڑا عربی زبان کے اعتبار سے مارکت العرب فتوا دی, جس کا اس پہ نواز یا خلاصہ یہ کہ اگر ہم نے یمن کے یا عراق کے یا شام کے کسی بادشاہ کے گھرانے میں کو دودھ پلایا ہوتا اور اس سے اپنا رضاعت کا رشتہ بنایا ہوتا تو وہ لوگ ہم سے رحم بھی کرتے, ہم سے ہمدردی بھی کرتے, ہمارا خیال بھی کرتے. اے رسول, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تو ساری کائنات کے لیے سبب برکت. یہ کتنے قیدی عورتیں پکڑی گئی, ان میں حلیمہ کے خاندان کی بھی بہت سی عورتیں ہیں جو رشتے میں آپ کی خالہ ہیں, پھوپھیاں. ہم عراق اور شام اور یمن کے کافر بادشاہوں سے زیادہ آپ سے رحم و کرم کی اور محبت کی توقع کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹائیں. یہاں ایک بہت ہی اہم اصول ہمارے سامنے آ رہا, خصوصیت سے میں بہت مختصر کہیں کہیں اپنے جملے لا رہا ہوں. تم نے آنے میں اتنی تاخیر کر دی ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا. اور پہلے تو ایک بات یہ بتاؤ کہ پورا مال غنیمت ملنا تو مشکل ہے. اچھا کہ جتنی بھی عورتیں قریب بنی سب بنی صاحب کی نہیں, ان میں سے جو ہے بنی صاحب ان کے لیے لوگ آئے. یہ پہلے بتاؤ تمہیں دولت واپس چاہیے یا اپنی عورتیں اور بچے. کوئی ایک چیز واپس ملنے کا انسان وعدہ تو رسول کسی کا بھی نہیں کرتا, مگر کیا انہوں نے کہا کہ عورتیں اور بچے ہمارے لیے زیادہ آئے ہیں, دولت کے ہی سکتے. پیغمبر نے کہا بھی ایک بات سنو, مال غنیمت تقسیم ہو گئے اور تقسیم نہ بھی ہوتا تب بھی, لیکن اب تو تقسیم ہو گیا. مجھے زیادہ سے زیادہ اتنا حق تو ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کروں. بہت اگر میں کوشش کروں تو جو میرا خاندان ہے بنی ہاشم اس کا حصہ معاف ہو سکتا, ہم مسلمانوں کا حصہ میں کیسے معاف کروں. اب دیکھیے آپ نے یہ بات سنی ہے بالکل صحیح اپنی حق کہ نبی کو بھیجو تو ہر چیز سے اختیار, لیکن یہ اختیار ہر وقت استعمال نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اکثر مجالس میں یہ جملے بھی بیان کر دیے جاتے ہیں کہ حقوق الناس کا گناہ ہوا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے. معاف کر تو سکتا ہے لیکن اس کا ایک نظام ہے, معاف نہیں کرے. وہ یہی بات اس وقت رسول کہہ رہے ہیں اور یہ تو معتبر بات ہے. اپنے خاندان کا حصہ میں معاف کر سکتا ہوں لیکن باقی مسلمانوں کا حصہ کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول ہم بڑی توقع لے کے آئے اپنی عورتوں اور بچوں کی بارے. پیغمبر نے کہا دیکھو ایک بات ہو سکتی, ابھی تو صبح کی نماز کا وقت گزر چکا, آپ ظہر کی نماز کے وقت اس پر مسلمان جمع ہوں گے نماز کے. نماز کے بعد تم کھڑے ہو مجمع آپ نے مجھ سے ہم سے یہ درخواست کرنا کہ یہ ہماری عورتیں یہ بچے یہ ہمارا آپ کا پرانا تعلق ان کو چھوڑ دوں. میں اسی مجمع میں کھڑے کھڑے یہ سب بات پہلے سے کھڑے ہوئے اپنا اور اپنے خاندان کہتا اسی وقت چھوڑ دوں اور پھر مسلمانوں سے سفارش کی بات کروں. اب یہ ان کی مرضی پر حقوق الناس کا مسئلہ کتنا اہم, خلق کا مسئلہ کتنا اہم, جن کا حق ہے رسول اللہ امام بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے معاف کیا جائے. اختیار اتنا الگ بات لیکن یہ اختیار کیسے استعمال. سنا کہ اسی ترتیب کے مطابق وہاں بیان پیش آئے, زہر کی نماز کے بعد وہ فضیلہ پڑھا, پیغمبر سے اپنے اس تمام رشتوں کے حوالے سے بات. پیغمبر نے کہا میں نے اپنے اور بنی اب کو مختلف خاندان کے تمام کے تمام مال غنیمت کو تمہارے لیے واپس کیا. عام مسلمانوں کو میں حکم نہیں دے سکتا لیکن اے مسلمانوں ان کی دفعات میں تم سے سفارش کرتا ہوں. بھارت پیغمبر کا اتنا جملہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت, بنا کے سب نے بہت خوشی کا کہ اللہ کے رسول ہم بالکل خوش اور بالکل راضی اور اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں. حتیٰ یہ ترتیب کے اعتبار سے ایک واقعہ پہلے گزرا تھا جو میں نے بیان نہیں کیا, ابھی بتاؤں. ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ خوشی چھوڑ دی جو تھوڑی دیر پہلے پیغمبر سے اختلاف کر رہے تھے کہ کم اور زیادہ حصہ آپ نے چھوڑ دیا, مگر جب پیغمبر نے کہا بھائی میری سفارش یہ سارا حصہ سب نے لا کے واپس کر دیا. صرف دو ایسے آدمی بچے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے پہلے کئی جنگیں ہمارے ان کے درمیان ہوئی, اوپر کی کوئی لڑائی ہو ہماری کتنی عورتیں پکڑی گئی انہوں نے کبھی واپس نہیں, ہم کیوں واپس کریں. تو پیغمبر نے بنی صاحب سے کہا کہ دیکھو ان کا حق بھی مال غنیمت, میں ان سے کچھ نہیں کہتا ہوں, لیکن پھر ان کو بلا کے پھر اسی مجمع میں اعلان اچھا جو شخص میری سفارش کے باوجود اس کو واپس نہیں کر رہا. بہت عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, ڈر بھی لگ رہا کہ لوگ بعض اوقات بغیر سمجھے جملے کو کسی اور طرح نہ مشہور کر دیں, ان سے بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا. کچھ لوگ سمجھ کے جملے کو کسی اور طرح مشہور نہ کریں, ان سے بہت ڈر لگ رہا. اور وہ جملہ یہ کہ اللہ رسول اور امام کی ہر بات ماننا واجب نہیں. اب یہ اگر کرا تھا یہ جملہ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو بہت آسانی سے کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے, اس سے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی. دشمن اہل بیت ہونے کا فتویٰ لگ سکتا ہے جو ہمارے یہاں لوگوں کا بڑا آزمودہ نسخہ ہے ہر شخصیت کے بارے میں. یہ کہہ امام کا بھی آروپ ماننا واجب نہیں, ہر رسول کا بھی آروپ ماننا واجب نہیں, لیکن رفا کا جو اتنا منا کا دار بھیر میں اس کو بھی پتا کہ اللہ کے جو احکامات قرآن میں ہیں کچھ واجب ہیں کچھ مستحب. مستحب بھی اللہ ہی کا حکم ہے, واجب بھی اللہ ہی کا حکم ہے, لیکن خود ہی اللہ نے فرق کر دیا یہ حکم ماننا ضروری ہے وہ حکم ماننا تمہاری مرضی, ثواب ملے گناہ گار نہیں. رسول کی احادیث میں جتنے احکام آئے خود رسول نے کہہ دیا کچھ واجب ہے کچھ سنت, خود ہی فرق کر دیا جو ماننا ضروری ہے وہ واجب. سنت کی رسول ہی کہنے یا کچھ جہل ابو لہب نہیں کہہ کے گئے, رسول ہی کہنے مگر مرضی ہے مانو یا نہ مانو. ایمان کی احادیث میں جو بھی احکام آئے اس کی گروپ میں تو خدا رسول اور ایمان کی بھی کوئی بات ہر بات ماننا واجب نہیں. دیکھنا پڑتا کہ خود انہوں نے ہمیں کس بات کو ضروری کہا کس بات کو اختیاری کہا. اور اسی طرح سے جب خدا رسول اور امام کا یہ مسئلہ تو نائب امام کی بھی ہر بات کا ماننا جتنی بھی گواہیاں جمع کریں. سر واپس آ جاؤں اپنے موضوع پر. تو پیغمبر نے سفارش کی, سفارش پیغمبر کی سفارش, اس کو آپ دو بھی سب نے منع, دو نے منع کر دیا. پیغمبر نے اس کے بعد ایک اعلان ہوا کہ جو اس سفارش کے باوجود ان کی عورتوں کو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے وہ گناہگار نہیں, لیکن میرا ان سے وعدہ کہ اس حنین کے بعد اب جو بھی کوئی لڑائی جو سب سے پہلا مال غنیمت مجھے ملے ان لوگوں ہر وہ چیز جو وہ روک کے بیٹھے اس کے بدلے چھ گنا کا دیا جائے. اگر کوئی اونٹ واپس کرنے سے انکار کر رہا ہے
سے پیغمبر نے کہا کہ شاید اپنے پہلے ہمارے ساتھ
سکتا ہے تم اپنے وطن میں چلے. اس نے کہا نہیں اللہ کے میری ماں بہت صحیح, مجھے اس کو پوری خدمت دیتا مدینہ کو چھبائی سے ہمارا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت میں چھوٹا نہیں کر سکتا. پیغمبر نے اسے تو اس طرح اور اس کو اس کے وطن کی بات کیا کیا کر کے سیما جیسا میں نے کہا سات سال کیا میرے شریف بھاگ انہوں نے سفارش کی. یہ جو ہمارے مدینے کا اثر سرکار کا کہانی کس میں ہے اللہ کے رسول اگر آپ اس کو معاف کر یہ وہ آدمی ہے جو پوری جنگ کے حنین و طائف ہو سب کا سمجھ بنا کہ وہ نوجوان سردار جس کا نام سب سے پہلی تکلیف آیا ہونے پر جس کا یہ سارا فضا پر بند سیما کرتی سیما کا تعلق کسی پر نہیں جوان ہے لیکن اللہ کے رسول اب سوچ جاتے ہو گیا اس کے بتاؤں سے سب سے بڑھ سکتی پیغم پر احترام کے بعد بحث کا سماگت یہ سردار طائف میں جا کے بیٹھا طائف والوں کو اس سردار کو توڑ دیا اور اگر اس کو اس کے فصلے پر دوبارہ سرکار بنا دیا اور سرکاروں کے لیے اور بچوں کے لیے قدرتی صحافت بن جائے کیونکہ بچے اور طائف کے بیچ میں اتنا بدلا اگر انہیں تو مسلمان بنا کے جس نے بٹھا اس طائف والے کو اکثر مسلمان کے جس سے بہرحال اس کے لیے بہت خطرہ ہوگا اس کے ماضی کے دوست اس پر اثر ہوں گے. گناہ کے پیغمبر نے سیما کی اگر بات شروع ہوئی اور سیما سے کہا تو سب کسی پر اپنے اس سردار کا یہ پیغام سیکھا کہ اگر وہ طائف کا میلا سبر سے واقف آتی تو اس کی ساری بتائے معاف ہو سکتی مارے بچپن میں اس کو وہ حصہ ملے گا جو سب سے زیادہ کسی کو دیا گیا اور اسے اس کے بچے کی سرکاری معافی مل جائے گی. اللہ کے رسول سیاسی حکمت عملی کے تحت واقعات معاملات کو آگے بتا رہے ہیں. گناہ سیما نے جا مارے کے تہوار پر یہ پیغام سکھوائے وہ آج تقریریں اتنی زیادہ ہو سکے جن کے حدیث پر ڈاکٹر خود بھائی بہن کے لیکن بار بار کر وہ آدمی ہے جس نے دونوں مدینوں کو مستحق کیا جنہوں نے اسلام دوست کا نقصان پہنچا ہے جس نے ہدایت دیا وہ طائف والوں کے ساتھ اس پر یہ میں بات کروں جب باتیں ضرور آپ اس کا کاری سمجھ کو سرکار بنا دیا گئے وہ بھی طائف کے حالات دیکھتا میں اکبر کے محاذے کے نتیجے میں اس کا حوصلہ مضبوط یہ میں کہوں جب کہ لڑنے والے کو نہیں آج جب کا اس کو شکست کھانا نہیں کھانا تو میں اس کا ساتھ دوں اور ایک بہترین بہتر جو دل کی طرف سے آئے وہ دیکھنا پڑے گنا جو اپنے رات کے مقصد سے بغیر اپنے ساتھیوں کے بغیر شاید کرا کر بنا دیا پسیدہ چورانا ہے اللہ کے رسول تیرہ کی کیا بیان کر پانچ سارے کو آیا اٹھارہ کے یہاں سے سارے حالات واقعات جیسے ہی پیغمبر کی بات آیا اپنے دل سے اس کا استعفا کیا پیغمبر نے جو بات میں غنیمت تقسیم کیا وہ برابر تقسیم دے دی کسی کو کم کسی کو زیادہ سب سے زیادہ سہولت وہ پورا پورا سو فٹ کا حصہ اس کو دیا جا رہا میں اب اپنے اسلام سے ایک طرف جتنا خود دیتا کہ میں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں دیکھ رہا ہے کہ رسول کا طرفیہ بن گیا یہ اختیار بدما فرد نے نصب کیا کہ مسلمان ہوا بلکہ شان رسالت میں بہت بہترین اس کا سبزی کا جو کہا اس کا خصوصیت کے ساتھ میں اب تک اس کے بدل ثقافت کو بیان کیا گیا اللہ کے رسول نے اس کو سردار کی بات کی اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ پیغمبر تو چلے گئے بچے سے بس ایک سال تک کس نے ہم سے اسی قبیلے کی مدد کی کہ جن کو یہ سب بچے کا حصہ کرنا چاہ رہا ہے باہر کو پریشان کرتا ہے کھانے پینے کے راستے کو ساتھ دیا اس کو اتنی تکلیف میں ڈالا کہ آخر کار وہ ایک سال بعد اسلام قبول کرنے کے لیے وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو بکتا بتا کرنا چاہتا سائے باروں کو ملا اسی کی وجہ سے سائے بتا ہو رہا اور وہ محنت کرے اسلام کے اخلاق کردار سیرت ثقافت اور کرم کا نتیجہ یہ مالک کتنے ہو یہ بھی اسلام کا سیاسی پہلو کہ کس طرح سے دشمنوں کو اپنی جانب بھیجا جاتا ہے یہ جملہ یاد رکھیے گا میری حد پر انسان کوشش کے بعد آپ کی تکلیف اس سفر سے آخری تکلیف نہ ہو بلکہ ابھی دو تین واقعات اور واقعی اب صرف ایک آخری تکلیف ایک آخری واقعہ آخری واقعہ وہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اور آج پھر دوہرا بتا چکا ہوں پیغمبر کے ارشادات پیغمبر کے مزاج کو سمجھ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تو پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ وہ بھی پیغمبر کی باتیں سنتے تھے سمجھ نہیں پاتے بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ تاریخ ہے اسلام رسول کا مزاج سمجھنے والا تو صرف ایک ہی گزرا اور جہاں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو رسول کے ہوتے ہوئے بھی ایسی کے پاس جاتے تھے لیکن بتاؤ کہ پیغمبر نے کیا کہا اور پھر اگلے سال کی تقریروں میں اس کا اگر خدا نے حیا سے اب تو زیادہ سے زیادہ دو دن پر احمد شاید اگلے ہی منگل کو سلسلہ ختم ہو جائے مجھے اگر کوئی ایسا واقعہ آ گیا کیونکہ دو منگل میں پورا نہیں ہوا تو اس کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ایک منگل کو سلسلہ کا اور پھر آئندہ کار بن جائے تو مظاہرے کا واقعہ آئندہ کار آئے گا خصوصاً وہ مظاہرے کے واقعے کا جملہ یہ عیسائی راہب آئے تھے اور رسول سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو میرے مولا نے کہا تھا کہ اس کرنا چاہتی بہن کے کہاں جا رہے ہیں اسی سے ملتا کہ شہر ماں پہ آتی ہے اور بس یہ فضیلہ بن صاحب کی بات ہو گئی تو مالک کی پیاس یاد سے ایک فضیہ منی کے ساتھ اسلام کی جانب بھیجا گیا اور اس سے اسلام کو بات رکھا جاتا اور آخری بات جب پیغمبر نے مالے غنیمت تقسیم تو یہ تقسیم عجیب بن جاتی جو پرانے اور مخلص مسلمان انہیں چار روز کیے جو ابھی نئے نئے اسلام کا ہے جتنے سے بہت کو فروغ بھی نہیں ان کو سو ہو اس پر مسلمانوں میں بہرائے سے جنی کو آئندہ مکمل لیکن ایک بلا کے آج کہ اللہ کے رسول نے جو تقسیم کی تو تقسیم یہ کی جو پرانے جانچدار جبوں میں حصہ لینے والے ان کو صرف جان عرب ایک کو بہت اپنی کرتا اور جو امریکہ اسلام کے خلاف کرتا تو امریکہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے رہے عیسائی مکے کے نام کرنا انہیں سوچوں ہوتی ہے اب بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بس مسئلہ تھا کچھ لوگوں کے اختلاف ان میں مسلمان ہم نے انسار کی طرف سے بہت لیے پیغمبر کی خدمت میں موجود ایک شاعر عباس جس نے مناسب بدل اس نے سمیدار اس نے اگر جو کافی کبھی رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ ابو سفیان اس کا کردار ابو جہل کا کردار یہ سب نئے نئے اسلام جانے والے سوگروں کے لیے جانے جنہوں نے آج تک اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اپنا اسلام کروں گا اور میں کہ جو اپنا جان مال اور نار سب اسلام کے لیے مقصد ہوا صرف چار گنا جو اس سے نہیں کھیلنا اور شاید اگر غصہ آتا ہے تو اس کے پاس چاہیے اس میں کیسا ہونا جس کی چاہیے تو مار دے جس کو چاہے بری کر اب باہر نکلا اور پیغمبر کے خلاف چار کیے گئے پیغمبر اسلام مدمت کے بشیر کرنا تو مناسب نہیں ہے جو سوگی نے رسالت پیغمبر اسلام کو اطلاع ایک مرتبہ کہا کہ اسے گرفتار کر دیا اب بات اس نے مرنا سے سلمی کو گرفتار کر کے لایا اور پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم یہاں سے چار منٹ لے کے نکلے تو چار منٹ کہاں نکلے صرف ابھی پیغام ملا کہ تمہارے لیے چار منٹ باقاعدہ پیغمبر نے بہت بڑا فارم بنایا دیا بنایا تھا سارا سارے جانور بات اس کو سب بندے چنتا کر میں جاتا دے کیا کرتا ابھی تو صرف چار کا حکم ملا اور تم نے میرے بارے میں چار شیر میں چار عورتوں پر اس نے جان کیا ذرا گھبرایا تھی ذرا پریشان بتا مسئلہ کا واقعہ اگر آپ کو جان اتنے وہ لوگ تھے جس کو موت کی سزا کا حکم کیا گیا اس پر مجبور رہے گا کہ سارے رسا رکھے تو کافی کر پتا ہے کہ یہ ایسا گنا اب اس میں رسول بھی کچھ نہیں کر سکتے چاہے گھنٹہ کا معاملہ ہے اللہ کا حکم گنا تو خبر اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو چاہے تو جس طرح چونتی ہے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی زیادہ سے زیادہ نقصان سے کیونکہ ہمارے شیر کو چڑھتے تھے چونتی بھاگ کے آگے بڑھ یعنی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا میرے دل کی خراب تھی ایک صاحب نے ایک دن سے تعلقات آگے بڑھ کے ذرا بدار کرنا چاہیے یعنی اللہ کے رسول وہ تو اس نے شیر بایا تو اس کے لفظ نہیں اس کے مطلب نہ اس کو بھی بعد بات جمع کرا کے کچھ سب کر دیا جاتا میں نمبر اسلام نے کہا جو تم کر رہے کہہ رہے یہ لفظ نہیں ہے اس کا بھی یہ مطلب نہیں کرتا ان صاحب کا جملہ بھی ہے تو گھبرا کے پیچھے میں اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو شیر چاہیے آتی نہیں اسی لیے بڑا بات بدلنا چاہتا کمال لگتا ہے اس شیر ہمارا لگتا ہے میرا اتنا شیر رسول کو سکھایا گیا نا کمال میں سمجھا کہ آپ کو شیر و شاعری نہیں آتی میں بدل دوں آپ کے شاعروں سے زیادہ شاعری کو سمجھتے خدا تعلیم کر رہے تھے کہ نہیں اس سے بچے مطلب نہیں بلکہ وہ مطلب میں مطلب ایک مرتبہ دیتا اور کہا میں کہا جتا کر کوئی ہے اس شاعر کی زبان بات یہ بھی جملہ سمجھ پیغمبر کی حد کتنی گستاخی بھی کی جتنی سزا بات کیا یہ سزا زبان بات میں کہا جتا البتہ اس سے پہلے کتنے بھی چاہے رسالت کے گستاخ ہو گئے موت کی سزا ملی ہے یا زبان کاٹنے کا حکم کبھی ملا لیکن سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ زبان کاٹنے کا حکم آ نہیں سکتا چاہے زبان سے چاہیے کرتا ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم نہیں دوسرے نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت خود بھی نہیں کسی اور نے کہا اللہ کے رسول میں زبان کاٹا اچھا کہ دیر رکھتا ہوں ایسا تم نہیں اس طرح سب کو بنا اور آخر کے مولا کو بلایا کہا آیا تم سب اور اس کی زبان کاٹ میرا مولا کر ایک مرتبہ وہاں سے باہر نکل اب وہ شاید جسے کاٹ رہا ہے جنتا کا لیا بات کرنے کے لیے ہے آپ سے بتائی جا رہی ہے آیا بنا کر ہم کہاں لے جا رہے ہیں کہاں میں اللہ رسول کا جو حکم ہے جمع کرنے جا رہا ہوں ہماری زبان کا گھبرا پھر بھلا میں واپس میری زبان پہنی جائے ہم رسول سے حکم دیا زبان کا دے جہاں تک میرے بھائی نے اتنا راستہ وہ ڈرتا ہوں بار بار ایک ہی بات آپ میری زبان پر آپ میری زبان پر آپ رسول کا حکم ہے کرتے ہیں اب آدھا تو میں پہلے کر چکا جب منزل مقصود کے پاس منزل مقصود تھی وہ فارم جب کرا تھا اس کے اندر وہ سارے ہو اور ایک مرتبہ میرے بالا پھر اندر بلا یا میرا یہاں پہ مجھے کہا گیا ہماری زبان پر اب تو اسے یقین ہو گیا کہ زبان کرنے کے میرے مولا نے کہا جب سر تمہاری زبان کافی تھا جب سے کافی چاہیے نہ تلوار ہے نہ پتیا ہے نہ چھری ہے نہ ایسا ہے نہ کہ میرے مولا ہاری ہاتھ ہے کہ زبان کافی تھا یہ سارے وہ دیکھتا ہمارے بچے اس نے پھر کتنے اونٹ چاہے تھے مطلب کون کی تھی یا میرا پتہ کیا مطلب اس کو زبان کاٹی جائے ہاں رسول نے جو کہا اس کی زبان کاٹو اس کو مطلب کیا یہ تیر اور تلوار اور تیر بنے انسان صحابت اور ربت کے ذریعے اتنا اسے عطا کرو کہ پھر اپنی زبان کو تم کافی سے استعمال کرو یہ بھی زبان بات نہیں کرو یہ نہیں ہے بری نہیں ہے پانچ ساتھی جو چار پانچ ساتھی سے زیادہ ہو رہے ہیں بھائی انسان سب کے ذریعے سے زبان کو کاٹا جاتا ہے اور اس کے بعد ہاں اب دیکھ اس نے کہا جب تک مجھے یار سب سو روپئے لوگ کچھ سو نہیں لیکن تو نہیں بات تم نے سوچا ہے کہ رسول نے تمہیں پہلے چار روپئے اس وقت کا معاملہ یہ کہ رسول جن کے اعتماد اور ایمان کو کمزور سمجھ رہے ہیں انہیں زیادہ مارے رنگ میں دیا جائے اور جن کے ایمان میں رسول کو خدا انہیں پیغمبر سے چار ہم تمہاری مرضی چاہے چار روپئے تاکہ ایمان والوں میں شامل ہوں
کہ کتنا
حسین کے بیٹے کے یہاں ہمیں دو واقعات آپ نمایاں طور پہ نظر آئے گی. یزید اپنے دربار سید سجاد کی کتاب میں گفتہ میرا بالا سید سجاد سجاد کے بابا کی کتاب میں گفتہ جب سیلانیوں کو قیدی بنا کر گئے بابا کو عزت کی بات تھی بغاوت کی تھی تو ناکام ہو گئے ہم سب سے میرے بالا نے کیا تھا بس سخت جواب دیا جب ایک بڑا گیٹ نہیں آ رہا تو سمجھدار بہت میری طاقت میری سب تو میں بیٹھا رشتے دار میرا دربار میں سارے میرے ہاتھ میں نہیں بتا ہوں میں نے گاؤں کے ہاتھوں میں بڑی اور گاؤں کے تصویریں سارے گھرانے کے سجے کر اس کے ساتھ ہیں سارے گھرانے کی خواتین سی بنا کر چکا ہے اس کے پیچھے اس سے زیادہ اس سے ڈرنے والا سی اتنا
اتنا بڑا جہاز میرا بڑا سجاد شام کے بعد
کے مجالس میں سنتے ہیں, آپ کے اس کے بتانے کہ تجربے پنجاب میں آپ کے دادا کے پر سدار کا بنی تھا, دادا نے کیا محنت کیا کیا لیکن کس کیفیت اس کا پنجاب کے دل میں کیا قیامت ہوا. بہت سے ملائے کو سکھا کر سکتا ہے کا سسکار کا مان سکتا ہے افراد کی ملا کر سکتا ہے. تو مجبور طریقے جو ہے کہ مردوں پر مانوروں کی چاہ سکتا ہے اس وقت بتایا سب کو کہاں پڑ رہا حسین پر دیکھیں افراد پر دیکھیں پنجاب پر دیکھیں بچوں نے بھائی ارے بھائی کا ٹکڑا کریں میں بنا تو بات ہے سات کو پہنچا ٹوٹا ہوا کافی رکھ سکتا ہوں سات کی شادی کرا اب بن سفر کے بندوں کو جانا ہے ہمارا بڑا اس سے زیادہ لیتی میں آپ ہمارے بیپور سفر ناگر پر رہے سات میں نے سفر کو سمجھے نا بنی حضرت کے بندوں نے آپس میں مذاکرات کیے میدان کربلا کی طرف جانے کو سمجھا خدا لاگت کرے پنجاب میں مجبور تھے مگر کربلا کی اداکاری کو خصوصاً دیکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سرحد کو بنی حضرت کا مدینہ مدینے کی نمائندگی کے بچے میں کس طرح سے وہ ادادار آتے آج کے لوگوں کو جس طرح کہے جاتے تھے کہتے ابھی اچھا میں نے کہا تھا بنی حضرت والے ہر سال آج پورے دن کربلا چاہتا کے طور پہ پہلے ہم آپ کو دفن کر دیں گے اس لیے کہ ہمارے گھر میں پتا پتہ ایک مرتبہ وہ لوگ پہلے کی تیاری کر رہے ہیں ہم کو سارے مسئلے کو جاتے تھے حیران ہے کسی کا تو سبھی سے جا رہے ہیں کیا مسئلہ کار اپنے سبھی کا حسین کھانا لے کے گیا تھا چنکی بیٹی سے حسین اور حسین بھائیوں کے ڈھانچے پڑے تھے اور تم نے چنکی کے حجاب سروں سے ڈالے حسین کے بہت سے بھی وعدہ کیا تھا ہم بھی ایک مرتبہ تمہارے پاس ملے تھے بچوں نے دیکھا ہمارے باپ اور بھائی گھر بھی جا رہے ہیں ہمارا جو پوچھا ہم سب کہاں جا رہے ہیں کہاں تم سب گھر میں بیٹھو ہم ابھی آتے بچوں نے کہا پھر بھی بتائیے تو صحیح کار اپنے سبھی کا حسین ہم سے وعدہ لے کے گیا تھا ارے بچے سات کی اچھی جگہ سے بھرے ہو گئے کار باپ نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہمارے بچے کی مان نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگر کچھ نہ کر سکو تو مچھلیوں کے ساتھ پھر کے ہمارے ڈھانچے میں ڈال دے گا پورا بنی حضرت کا پتی رہا اپنے اپنے گھروں سے نکل کے گھر بنا کے میدان میں آیا جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا ہمارے ساتھ نے اپنے سجی پر کہا پانچ ڈھانچوں کو دفن کر دیا اور میدان گھر بنا کے رسول چاہتے امام چاہتے اور سات انسان کے ڈھانچے پڑے ہیں مگر ایک بڑا کپڑا دیکھا گیا وہ علاقہ پہچانے میں نہیں رہا اتنا پتا ہے کہ جناب پر ہے تو اس میں کر کے اگر ہاتھا کناچا کون سا ہے پہچان کناچا کون سا ہے ہاتھ کناچا کون سا ہے میرا پیسے پہچان میں آئے نہ سر ہے نہ لباس ہے یہ پہچانے تو کیسے پہچانے آپ نے طے کیا یہ بچے پہچان میں یاد کرتے ہیں یہ سانس پر کناچے کو دفن کرتے ہیں وہ بڑی خبر پر تیار ہو گئی مگر ناچا اٹھانا چاہتے ہیں کہ راہے کمار کی آواز آئی میرا خیر جاؤ میں آ رہا ہوں میرا انتظار کر دینا اور چونک کے دیکھا تو پہلے تو گھر کو سبار نظر آیا میں تو گھر کو سبار تھکا تو اس کے سبھا مسافر آ رہا ہے مگر ایسا عجیب مسافر کبھی نہیں دیکھا ایسا عجیب مسافر جس کے گلے میں سونپ ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے پاؤں میں بھیڑی ہے قریب آیا اونٹ کو بٹھایا ہتھکڑی کھلی تیری ٹوٹی کبھی نے سربراہ سے پوچھا اور کہاں پریشان کیوں نظر آ رہے سرکار اس وقت اتنا پریشان تھا کہ کوئی اور سوال نہ پوچھا کہا ایک وعدہ کیا تھا شہزادوں سے الگ یا ہتھاس سے الگ حسین سے الگ ڈاٹا نہیں پہچانا جا رہا ڈاٹا کسی کی بات ہے ہاں میرے ساتھ میں بتاتا ہوں یہ ڈاٹا اٹھا سرکار نے کرنے کتنا ڈاٹا کہیے ڈاٹا اٹھا
جا رہا ہے وہ تو قرآن کی تعریف جا رہا سرکار نے پوچھا خدا
ہے